قابل احترام بزرگ و نوجوان دوستو، ماں اور بہنوں، سورہ انفال کے پانچ رکوع میں سخت حملہ ہے. یہ دس رکوع پر مشتمل یہ سورت ہے اور دسویں پارے میں ہم پہنچ چکے ہیں. وعلم پارا، کل ہماری گفتگو ہوئی تھی قتال اور جہاد کے متعلق، کہ قرآن مجید نے مسلمانوں پر جہاد کیوں فرض کیا، اور جہاد کی جو آخری شرط قتال ہے اس کے متعلق کچھ باتیں آئیں کہ اگر دنیا سے فتنے کا خاتمہ کرنا ہو اور دین سارے کا سارا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہو تب تو جہاد کرنی چاہیے، اور اگر یہ دو مقاصد پورے ہوتے ہوئے نظر نہ آئے تو پھر ہم اس کی جہاد نہیں کہہ سکتے. یہاں تک بات ہوئی بھی. اب اس سورہ کا جو اصل موضوع اور جو غایت تھی اتارنے کی وہ بات آ رہی ہے. فرمایا گیا کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جنگ لڑنے کے بعد جو مال غنیمت تمہیں حاصل ہوئی ہے اس کے متعلق قرآن یہ حکم دیتا ہے کہ افان للہ قمصہ، اللہ تعالیٰ کے لیے اس میں کا پانچواں حصہ ہے، اور اس کے رسول کے لیے، اس کے رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، اور پھر مسافروں کے لیے. یہ گویا کہ پانچ مد بتائے گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ بھی اگر سمیت لے لیں تو پورے چھ مد بتائے گئے کہ تم لوگوں کو جو مال غنیمت ملا ہے اس مال غنیمت کے متعلق نقطہ نظر قرآن یہ بتاتا ہے کہ گویا کہ یہ تمہارا حاصل کردہ نہیں ہے. اللہ کے راہ میں تم نے جہاد کیا، اور اس سے پہلے دنیا میں جو جنگیں ہوا کرتی تھیں وہ لوٹ مار کے لیے اور لوگوں کی جائیداد پر حملے کرنے کے لیے جنگیں ہوتی تھیں، لیکن اسلام آنے کے بعد اسلام نے جنگ کی جو مقصد، جنگ کا جو مقصد اور جنگ کی جو غایت بتائی ہے وہ یہ کہ دنیا سے فتنے کا خاتمہ کرنا اور دین کو غالب کرنا، یہ تمہارا مقصد ہے، تم نے یہ پورا کر دیا. اب اس کے بعد اس کے بدلے میں کوئی انعام ملے یا نہ ملے یہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیجیے. تم نے اپنا مقصد پورا کیا، تم نے خدا کی خاطر لڑائی لڑی اور بدر میں تم نے فتح پا لی، گویا کہ تم نے اپنا کام پورا کر دیا. اس کے بعد کہا معاوضہ دینا، اجر دینا یہ ہمارے ذمہ ہے، اس دنیا میں بھی ہم اجر دے سکتے ہیں، آخرت میں تو ضرور دیں گے ہی دیں گے. تو لہذا مال غنیمت کے متعلق قرآن نے یہ تصور دیا کہ یہ مقاصد جنگ میں سے نہیں ہے. گویا کہ آدمی کو جنگ اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ اس سے مال غنیمت ملے گا، بلکہ جنگ صرف اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کر دینا چاہیے، اور مقصد پورا ہونے کے بعد آدمی فارغ ہو گیا، اب اس کی اجرت اور اس کا معاوضہ نہیں مانگنا چاہیے. ہاں اللہ تعالیٰ خود دے دے گا تو یہ بڑی بات ہے. تو فرمایا کہ اگر مل جائے تو سمجھو غنیمت، اور اگر نہ ملے تو غم نہ کھاؤ. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے رحم کیا اور بتا دیا کہ جو مال آج بدر کے دن، گویا کہ یوم التقى الجمعان، جبکہ دونوں پارٹیوں کے درمیان مٹ بھیڑ ہوئی، اور اس فرقان کے دن جبکہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تائید تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد اب تم پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ جو مال غنیمت تم نے جمع کیا لا کر اللہ کے رسول کے دربار میں رکھو. رکھنے کے بعد خمس کہا جاتا ہے، یہ ایک اسلامی اصطلاح ہے خمس. خمس یہ خمس جو پانچ کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو پانچواں حصہ، گویا کہ 20% جو کچھ مال تم نے جمع کیا ہے وہ 20% جو ہے بیت المال میں جائے گا، اور کس کس پر خرچ ہوگا؟ اللہ پر. نوز باللہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا جینا دھندا اور اس کے لیے کاروبار میں استعمال کرنے کی بات نہیں ہے، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرنے سے مطلب اللہ کے دین کے لیے، اقامت دین کے لیے، غلبہ دین کے لیے، اور دین کو غالب کرنے کے لیے آدمی تلوار خریدے، زرہ خریدے، گھوڑے خریدے، یہ ساری چیزیں جو خدا کے دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے جو آدمی کام کرے گا ان سب میں یہ خرچ ہوگا. گویا کہ بیت المال میں 20% آئے گا، اور بقیہ جو 80% ہے وہ سارے فوجیوں میں ڈیوائڈ ہو جائے گا. 80% تو فوجیوں میں ڈیوائڈ کر دیا جائے گا، لیکن 20% مال غنیمت کے حصے میں، ایک تو اللہ کا حصہ نکالا جائے گا، اس کے بعد رسول کا حصہ نکالا جائے گا. یہ اس لیے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سارا وقت دین کی خدمت میں لگا چکے تھے، اور آپ ایک اچھے بزنس مین تھے، دنیا کے ذہین آدمی، بہت ہی باصلاحیت انسان اور زبردست تاجر تھے، اور لوگوں نے دیکھ لیا تھا مکے کے اندر نبوت ملنے سے پہلے آپ بحیثیت تاجر ایک پرفیکٹ تاجر تھے، اور خوب منافع کمایا تھا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے انتہا مال دے دے کر بھیجا اللہ کے رسول کے ہاتھ، اور انہوں نے بہت اچھا بزنس کیا تھا. لیکن جب سے دین کے کام میں لگے اللہ کے رسول نے اپنا سارا دھندا اور کاروبار چھوڑ دیا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ انتظام ہونا چاہیے تھا، لیکن ایک نبی ہوتے ہوئے وہ صدقات پر، خیرات پر زندگی بسر نہیں کر سکتا. تو لہذا اللہ تعالیٰ نے جنگ میں جو مال ہاتھ آئے اس مال میں سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 20% حصے میں سے ایک، اس میں سے تھوڑا حصہ دین کی اقامت میں لگے گا، اور ایک حصہ اس میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چلا جائے گا. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کس پر خرچ کریں گے؟ ایک تو خود اپنی ذات پر اور اپنے خاندان پر خرچ کریں گے، پھر اپنے رشتہ داروں پر، جن رشتہ داروں کو اللہ کے رسول پرورش کرتے تھے، جن کی نگہداشت کرتے تھے، گویا کہ جن کا ماہانہ خرچ سنبھالتے تھے ہماری زبان میں اگر کہیں تو، وہ اسی بیت المال کے اس جنگ میں سے جو مال غنیمت ملا ہے اس میں سے دیں گے اپنے رشتہ داروں کو، پھر یتیموں کو دیں گے، مسکینوں کو دیں گے اور مسافروں کو دیں گے. یہ بتایا گیا خمس، گویا کہ 20% نکالنے کے بعد اس کے یہ مدات ہیں، باقی رہا 80% یہ سارے کا سارے فوج کے اندر تقسیم کر دی جائے گی. علماء کے اندر ایک بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد یہ 20% حصہ کس کو ملے گا، یہ سوال پیدا ہوتا ہے. کچھ علماء کا خیال ہے مفسرین کا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ 20% حصہ سیدھے بیت المال میں چلا جائے گا اور یتیموں میں، غریبوں میں، مسافروں میں، مسکینوں میں تو خرچ ہوگا، لیکن وقت کے مملکت کے جو کا سربراہ ہوگا، جو امیر المومنین ہوگا، اس پر خرچ نہیں ہوگا. لیکن کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت سربراہ مملکت کے ان کو 20% حصہ مل رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد دنیا میں جو بھی اسلامی حکومت کو سنبھالے گا، جو امیر المومنین ہوگا، اسے مال غنیمت میں کے 20% حصہ جو بیت المال میں آئے گا اس میں سے یقیناً وہ اپنا کفاف لے گا، اپنی روزی روٹی کے لیے اس میں سے وہ اپنا ماہانہ خرچ نکالے گا. اس لیے کہ امیر المومنین جو بن کر آتا ہے اس کے پاس وقت تو نہیں ہوگا اپنا بزنس اور تجارت کرنے کے لیے، وہ سارے کا سارا وقت جب اللہ تعالیٰ کے لیے دے دیتا ہے تو بیت المال سے کچھ پیسے نکالنے کی اسلام نے اسے اجازت دی ہے، ماہانہ تنخواہ کی بنیاد پر نکال لے گا. لیکن اس طرح جو آج کے زمانے میں جو ہمارے چیف منسٹر اور پرائم منسٹر اعلان تو کرتے ہیں کہ صاحب ہم 1 روپے کی تنخواہ لیں گے اور پھر بیک ڈور سے کروڑوں روپے جو ہڑپ کر جاتے ہیں، اس طرح سے نہیں تھے. ہمارے صحابہ اکرام کی مثالیں دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معلوم ہے کہ جب وہ خلیفہ بنے تو خلیفہ بننے کے بعد 2-3 دن کے بعد دیکھا تو کندھے پہ کپڑوں کے گٹری رکھ کر، کپڑوں کے بنڈلز رکھ کر آپ چلے جا رہے ہیں، کیونکہ آپ کا بزنس کپڑے کا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ بھائی امیر المومنین اور کہاں یہ کپڑوں کو اپنے اوپر لادے ہوئے چلے جا رہے ہیں، پوچھا تو بتایا کہ میں اپنے معمول میں مارکیٹ کی طرف جا رہا ہوں اور مدینے کے مارکیٹ میں مجھے خرید و فروخت کرنا، اس لیے میں چلا جا رہا ہوں. تو حضرت عمر نے کہا کہ دیکھو آپ تم آج میری آدمی نہیں ہو، جیسے پرانے ابو بکر صدیق نہیں ہو، اب تم پر ایک پوری مملکت کی ذمہ داری ہے، لہٰذا اس کپڑوں کو اتارو رکھو اور جتنا آپ کا خرچ ہوگا بیت المال سے نکال لو. اس کے بعد حضرت عمر بھی اسی طرح سے بیت المال سے نکالتے تھے. کتنا نکالتے تھے؟ ایک آرڈنری، ایک معمولی قسم کا جو لیبرر ہو سکتا ہے مملکت کے اندر، ریاست کے اندر، اتنا اماؤنٹ اس میں سے نکالتے تھے. ایک معمولی غریب ترین آدمی جتنا پیسے کما سکتا ہے پر ڈے، اتنا پیسے بیت المال سے نکالتے تھے. پھر بھی اس میں سے کچھ پیسے بچا کر ان کی بیوی نے اگر حلوہ بنا دیا تو اتنا پیسے انہوں نے پھر کم کر دیا. یہ گویا کہ اللہ کے رسول کے چلے جانے کے بعد اس مملکت کے سربراہوں پر یہ بات آتی ہے کہ وہ بیت المال سے کچھ پیسے لیں. یہ کس میں سے لیں گے؟ یہی جو مال غنیمت میں سے جو مال آئے گا اس میں سے گویا کہ ریاست کے ذمہ دار کو کچھ شیئر ملے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے دیکھیے احسانات گنوا رہا ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو خطاب کر کے. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے تم کو مال غنیمت دیا. مال غنیمت کے متعلق ایک اور کانسیپٹ یاد رکھیں، معرف القرآن میں مولانا محمد مفتی شفیع صاحب نے اس طرف توجہ دلائی ہے، وہ یہ ہے کہ مال غنیمت متعلق اسلام کا ایک کانسیپٹ نیا ہے. وہ کانسیپٹ یہ ہے کہ مال سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کا ہے. دنیا کے اندر جتنا مال ہے، جتنی دولت ہے، ساری کی ساری چیز اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کی ملکیت ہے. وہ بندوں کو دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے. اگر بندے اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے، اس سے واقعی فائدہ نہیں اٹھاتے تو اللہ تعالیٰ واپس لے لیتا ہے. اسی طرح جس طرح سے لوگ بینکوں سے قرض لیتے ہیں منڈی چلانے کے لیے، بزنس چلانے کے لیے، ٹینری چلانے کے لیے، حالانکہ غلط مثال ہے پھر بھی میں بتا رہا ہوں، جو دیتے ہیں اور اگر وہ تجارت چمکی نہیں، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوا تو کنفسکیٹ کر لیتی ہے بینک، گویا کہ اس جائیداد کو ہڑپ لیتی ہے بینک اور اسے واپس بینک لے لیتا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ نعمت دنیا میں لوگوں کو دیتا ہے تاکہ اس سے فائدہ اٹھائیں، اور اگر وہ کفر پر، شرک پر اڑے رہتے ہیں، نبی کی مخالفت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ چھین لیتا ہے، وہ مال چھین کر مسلمانوں کے حوالے کر دیتا ہے. تو مال غنیمت کا یہی تصور ہے کہ جو مال اللہ نے دیا اسے ضبط کر لیا، کفار سے ضبط کیا اور پھر اسے مسلمانوں کے حوالے کر دیا. ایک تو احسان ہے کہ ہم نے مال غنیمت عطا کیا. دوسرا احسان قرآن مجید بتاتا ہے جنگ بدر کے موقع پر. دیکھیں تھوڑا تھوڑا احسان گنوا رہا ہے کہ اس جنگ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے کتنے انعامات کیے، کتنے احسانات کیے. اس سے پہلے بھی 3-4 قسطوں میں بات آ گئی ہے، پھر آج جس پر ہم پہنچے ہیں جس رکوع میں، تو یہاں بھی 4 احسانات گنوائے گئے. ایک تو احسان مال غنیمت ہم نے تم کو عطا کیا، نمبر دوسرا احسان اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو جنگ میدان میں جب پہنچ گئے جنگ کے لیے تو انتم بالعدوۃ الدنیا، گویا کہ دنیا جو ہے وہ ادنا سے ہے، قریب ترین کے کنارے پر، مدینے سے جو قریب ترین کنارہ ہے وہاں تم نے پڑاؤ کیا. وہم بالعدوہ القصوی, قصوی کہتے ہیں دور کو, مسجد اقصا جو اسی سے بنا ہوا ہے کہ دور کی مسجد. تو مدینے سے جو قریب ترین کنارہ ہے, گویا کہ بدر کے میدان میں تم مدینے کی جانب تھے, گویا کہ تمہارا قیام جو ہے نازن تھا, اور سدن سائڈ میں جنوب کی طرف کفار و مشرکین قیام کیے ہوئے تھے. اور پھر وہ جو ابو سفیان کا جو قافلہ تھا وہ نچلی سطح سے گزرتے ہوئے بحر احمر سے ریڈ سی کو کراس کرتے ہوئے وہاں سے وہ قافلہ نکل گیا. اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو یہ ہم نے احسان کیا تم پر کہ دونوں فوج اچانک سامنے آ گئی. اگر تم ایسا ہوتا کہ سب ایگریمنٹ کرتے مکے کے لوگوں سے کہ فلاں تاریخ کو جب بدر کے میدان میں ہم ملیں گے پھر اس کے بعد ہماری مٹ بھیڑ ہوگی, اگر اس طرح سے طے کر کے جنگ ہوتی تو پھر یہ جنگ نہیں ہوتی تھی. جنگ ہرگز نہیں ہوتی تھی اس لیے کہ اگر مسلمان پہنچ جاتے تو کفار ہاتھ دے دیتے, کفار یقیناً دبا کر جاتے, ہرگز وقت پر نہیں پہنچتے. اور اگر کفار جلدی نکلتے تو سیدھے آ کر مدینے میں حملہ کر جاتے. یہ اتفاق تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین کو مدینہ پہنچنے سے پہلے جہاں وہ بدر تک پہنچے تھے تو فوراً مسلمان بھی پہنچ گئے, اور اتفاق سے میدان بدر میں جنگ ہو گئی. ورنہ ان کا میں نے جیسے آگے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جب نکلے کفار و مشرکین مکے سے تو یہ طے کر کے نکلے کہ چلو صاحب محمد صاحب کا صلی اللہ علیہ وسلم خاتمہ ہی کر دیں, یہ سوچ کر مدینے کی طرف چلے تھے. لیکن مدینہ پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بیچ ہی میں بدر میں روک لیا, مدینے سے بہت کلومیٹر پہلے, اور مسلمان بدر تک پہنچ گئے. قرآن کہتا ہے کہ یہ اتفاق نہیں ہے, یہ اتفاق خدا ساز ہے, ورنہ اگر خدا تعالیٰ یہ انتظام نہیں کرتا تو یقیناً کفار و مشرکین مدینے پر چڑھ دوڑتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہیں ان کو روکا. یہ جو تمہاری ملاقات ہو گئی یہ اتفاقی ملاقات مت سمجھو, یہ خدا کی کارساز ملاقات ہے, خدا نے طے کر دیا. کیوں طے کر دیا؟ اس لیے کہ لیے قضی اللہ امرن کانا مقولا, اللہ تعالیٰ کے پاس ایک بات پہلے سے طے ہو چکی تھی, وہ یہ کہ جنگ بدر میں کفار پٹیں, حزیمت اٹھائیں, نقصان اٹھائیں, ان کی گردنیں کٹیں, وہ تتر بتر ہوں, ان کا روب نکلے, ان کی ہوا اکھڑ جائے مکے سے عرب سے, یہ اللہ تعالیٰ کے پاس آلریڈی طے شدہ تھا. اس طے شدہ کام کو انجام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اچانک تمہاری ملاقات بدر میں کروا دی. ورنہ اگر تم پلاننگ کر کے, اگر تم وعدہ وعید کر کے آتے تو کبھی میدان میں پہنچ نہیں پاتے تھے. یہ دوسرا, یہ ہم نے اس لیے کیا کہ اس جنگ میں یہاں اچانک جو تمہاری ملاقات کروا دی ہے, لیے حلی کا منحالہ کا امبینہ دن و یحیی منحیہ امبینہ دن, اس لیے کہ اس جنگ کے بعد جسے جینا ہو وہ بینات کی بنیاد پر دیے, جسے مرنا ہو وہ بینات کی بنیاد پر مرے. یعنی کہ جینے والے بھی یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اس جنگ کے اندر کار فرما رہی, اور جنہیں موت نصیب بھی وہ بھی سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ان کو مرنا پڑا اور خدا تعالیٰ کا عذاب ان پر آیا. گویا کہ میدان بدر میں کیا مرے, وہ گویا کہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوئے. اس لیے ہم نے یہ جنگ اچانک کروا دی تاکہ جو جیے وہ حق پر جیے, جو مرے وہ جان بوجھ کر مرے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی مخالفت مول لے کر وہ موت کے پھندے میں گیا ہوا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ, سنو کہ اللہ تعالیٰ کے سارے کام سارے پروگرام سما اور علم کی بنیاد پر ہے. اتفاقات سے اللہ تعالیٰ کھیلتا نہیں, جیسے کہ لوگ کہا کرتے ہیں کہ دنیا بھی بنی اتفاق سے, تاریخ بھی جو اتفاق سے بنتی اور بگڑتی ہے. اتفاقات کا کھیل نہیں ہے یہ دنیا, بلکہ اللہ تعالیٰ سمیع و علیم ہے, اس کے سما اور علم پر مبنی ہے. اور یہ قوموں کا عروج و زوال, یہ اٹھا پٹک, یہ قوموں کا چڑھنا اور گرنا, یہ اللہ تعالیٰ کے علم ہے, وہ جانتا ہے, وہ سنتا ہے, اور اسی کی یہ سب چیزیں پروگرام کرتا ہے. اس کے بعد تیسرا احسان یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے, پہلا احسان تو غنیمت, دوسرا احسان یہ کہ اچانک جنگ بدر میں ملاقات ہو گئی میدان بدر میں. تیسری بات یہ فرمائی اللہ تعالیٰ نے, اذ یریکہم اللہ فی منامک خلیلا, اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے سے نکلنے سے پہلے خواب میں بتایا گیا کہ ادھر کفار مشرکین مکے سے نکل رہے ہیں, اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی فوج چھوٹا کر کے بہت کم تعداد میں اللہ تعالیٰ نے بتایا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں جب اللہ نے بتایا بہت کم تعداد میں, تو اس کا مطلب وہ علماء نے بہت اچھی بحث کی ہے کہ کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے کوئی غلط بات اللہ کے رسول کو بتائی کہ سب فوج تو 1000 کی نکلی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت قلیل فوج کی تعداد بتا دی, کیا مسئلہ ہے؟ اس سے کچھ لوگوں نے غلط معنی بھی نکالا کہ اللہ تعالیٰ ضرورت پڑنے پر اس طرح سے غلط چیز بھی پیش کر دیتا ہے. حالانکہ یہ بات نہیں ہے, ہم نے اس سے پہلے بھی بتایا ہے کہ کچھ چیزیں مادی فزیکل چیزیں بھی خواب میں نظر آتی ہیں, اور کچھ چیزیں جو نان فزیکل ہوتی ہیں, نان میٹیریل ہوتی ہیں, جو اخلاق اور کردار کے متعلق ہم نے بتایا تھا, آپ کو یاد ہوگا. کوئی آدمی جو ہے اگر کتے کو دیکھتا ہے تو جھگڑالو ہوتا ہے, کوئی آدمی اگر دودھ پیتے ہوئے دیکھتا ہے خواب میں تو گویا کہ وہ علم کی پیاس اس کے اندر بڑی ہوئی, ہم نے بتایا تھا. مانوی چیزوں کو اللہ تعالیٰ قرآن میں خوابوں میں جو ہے اسے مادی شکل میں ڈھال کر بتاتا ہے, منعقص کرتا ہے, پرسونیفیکیشن جو کہا جاتا ہے کہ ایک مادی چیز نہیں ہے یہ. تو اب یہ ہے کہ کفار و مشرکین کی فوج میٹیریل لیے 1000 کی تھی لیکن اخلاق کے اعتبار سے بہت کم تھی وہ فوج. تو اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین کی جو فوج کی جو اصل قوت ہے اخلاقی قوت وہ چونکہ کم تھی تو اللہ کے رسول کو خواب میں بتایا گیا کہ صاحب تمہاری جو مٹ بھیڑ ہوگی کفار و مشرکین سے بہت کم ہے, کوئی ان کی زیادہ ان کا وزن نہیں ہے, بہت آسانی سے تم ان کو اڑا سکتے ہو, یہ بتا دیا گیا ان کو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور فرمایا کہ ولو اراکم کثیرا, اگر ہم تم کو بڑی تعداد میں بتاتے خواب میں تو پھر تمہاری تنظیم کے اندر صحابہ اکرام کے اندر اور جو نئے لوگ آئے ہوئے تھے ان کے اندر کمزوری پیدا ہو جاتی کہ ہم 313 اور 1000 سے کیسے لڑنے جائیں. دیکھیں تعداد نہیں معلوم تھا, یہ ہم کو معلوم ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے نکلے تو اللہ کے رسول کو یہ نہیں معلوم تھا کہ 1000 کی فوج نکلی ہے, اتنا ضرور معلوم تھا کہ صاحب مکے سے ایک فوج نکلی ہے, ایک لشکر نکلا, اتنا معلوم تھا لیکن تعداد نہیں معلوم. تو اللہ کے رسول نے صحابہ کو بتایا کہ مجھے اللہ نے خواب میں بتایا ہے کہ ایک فوج وہاں سے نکلی ہے. اگر اللہ کے رسول کہتے کہ 1000 کی فوج نکلی ہے تو نئے جو کمزور مسلمان تھے لفشلتم ولتنازع تم, ایک تو یہ ہے کہ تمہاری ہوا اکھڑ جاتی, تم کمزور پڑ جاتے, تم تنازع کا شکار ہو جاتے, آپس میں تم جو ہے لڑائی جھگڑا کر لیتے, تمہارے اندر ٹینشن پیدا ہو سکتا تھا, تنازع پیدا ہو سکتا تھا. کچھ لوگ کہتے کہ صاحب 1000 سے لڑ لینا آسان ہے, کچھ لوگ کہتے کہ نہیں 1000 سے لڑنا گویا کہ اپنے آپ کو موت کے پھندے میں لے جا کر دھکیلنے کے مترادف ہے, تو تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو سکتی تھی, لہٰذا ہم نے تم کو تعداد نہیں بتایا, صرف یہ بتایا کہ ایک کمزور قسم کی فوج نکل رہی ہے مکے سے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا تھا صحابہ اکرام کو اختلاف سے بچا لیا, ورنہ تعداد بتا دی جاتی تو ہوا اکھڑنے کے چانسز تھے. انہا علیم بذات الصدور, کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال سے واقف ہے. ایک اور بات ہم بتا دیں کہ جب مدینہ سے نکل کر بدر کے میدان میں پہنچے, دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ذہین تھے, کتنا زبردست اسٹریٹجی بناتے تھے, کیسے ان کی پلاننگ تھی, یہ ساری چیزیں ہماری نگاہوں سے مفقود ہو جاتی ہیں. جب بدر کے میدان میں پہنچے تو ابھی پڑاؤ اڑاؤ کر رہے تھے, اللہ کے رسول نے اپنے جاسوس کے بھیجا اور یہ معلوم کرنا چاہا کہ صاحب کتنے کفار آئے ہوئے ہیں, فوج کی تعداد کیا ہے, اصل تعداد تو معلوم کر لیں. معلوم کرنے کا کیا طریقہ ہے, جا کر سر تو گن نہیں سکتے کفار کی فوج کے اندر, ان کے لشکر کے اندر, ان کی خیموں کے اندر جا کر سر گننا یہ تو بالکل محال بات ہے. اللہ کے رسول نے کیا کہ تم یہ جا کے معلوم کرو کہ وہاں کتنے اونٹ کٹتے ہیں, یہ طریقہ اختیار کیا آپ نے. جا کر معلوم کرنے پر معلوم ہوا کہ صاحب روزانہ 10 اونٹ کٹتے ہیں, اور اس زمانے میں ایک اونٹ جو ہے, اس زمانے میں کہ آج بھی ایسے ہی ہوگا کہ ایک اونٹ 100 آدمی کی غذا ہے, 100 آدمی کی خوراک ہے, تو 10 اونٹ کا مطلب اللہ کے رسول نے حساب لگا لیا کہ 1000 کفار آئے ہوئے ہیں. یہ آپ نے اسٹریٹجی اختیار کی اور آپ نے کیلکولیشن کروا لیا. یہ ایسا ہی طریقہ ہے کہ ہمارے ایک دوست ایک مرتبہ ایک طلبہ تنظیم کے کانفرنس میں گئے بامبے میں, وہاں طلبہ تنظیم بہت جوش و خروش میں تھے اور خاموخا کا یہ فگر بتا رہے تھے, صاحب ہمارے پاس 40,000 لوگ آئے ہوئے ہیں, 50,000 لوگ آئے ہوئے ہیں, یہ سب ایسے ہی ڈھکوسلے باتیں ہیں. تو انہوں نے یہ کیا کہ اچھا ٹھیک ہے, 40,000 50,000 کاٹ سے تو نہیں معلوم کر سکتے, آہستہ سے چپکے سے بعد میں میس کی طرف گئے اور جا کر دیکھا کہ کتنے دیگ کھانا پک رہا ہے, اس سے اندازہ لگا لیا کہ ایک دیگ میں اتنے لوگوں کا کھانا پکتا ہے تو پھر اس کانفرنس میں 15,000 سے 17,000 تک لوگ شریک ہوئے ہوں گے, یہ اندازہ لگا لیا جا سکتا ہے. یہ گویا کہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے کسی تعداد کو اندازہ لگانے کے لیے یہی طریقہ بتایا کہ کوئی کیلکولیشن ہونی چاہیے, کوئی بنیاد. اسی طرح آج ہمارے پاس بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں تو لوگ اندازے لگا لیتے, صاحب 10,00,000 15,00,000 20,00,000, جس کے زبان میں جو بات آئی وہ کہتا ہے کہ صاحب اتنے لاکھ لوگ تھے. لاکھوں کے کیلکولیشن کرنے کے لیے کوئی بنیاد تو ہو, اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ صاحب آپ کے پاس کسی سوپ میں ہم چاول دے دیں اور 1 کلو چاول دے دیں, کوئی بتایا کہ کتنے ہزار اس میں چاول نہیں, کوئی تو بنیاد ہو آدمی کو معلوم ہو. کسی ایک مرتبہ اس نے اگر پاؤ پڑی چاول کو گن لیا ہو تو 10 پڑی چاول کا وہ اندازہ بتا سکتا ہے, اندازہ کیلکولیشن. کوئی بنیاد ہو, کوئی بنیاد ہی نہیں تو کوئی کہے گا کہ صاحب اس میں 1,00,000 چاول ہے, کوئی آدمی کہے گا کہ اس میں 5,00,000 چاول ہے, یہ سب تیر تکے ہیں. لیکن اللہ کے رسول کے طریقہ میں معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی تعداد کو معلوم کرنے کے لیے کوئی بیس ہونا چاہیے, یا تو آپ خوراک سے بیس لگائیے, یا تو لوگوں کے ریزیڈینشیل ایریا جو شیڈ ہوتا ہے, جو کورڈ ایریا ہوتا ہے, اس سے آپ اندازہ لگائیے. یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں سمجھ میں آتی ہیں کہ یہ سب چیزیں بیسڈ کچھ اس کے لیے کچھ کیلکولیشن ہونا چاہیے. تو کفار کی کیا تعداد ہے آپ نے کیلکولیشن کیا, ایک اونٹ اگر 100 آدمی کھاتے ہیں تو 10 اونٹ اگر روزانہ کٹ رہے ہیں کفار کے کیمپ میں تو اندازہ لگا لیا کہ صاحب 1000 ہیں, یہ معلوم ہو گیا. تو یہ تیسری بات ہے کہ اللہ کے رسول کو خواب میں بتایا گیا کہ تھوڑی سی تعداد ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا فضل اور احسان کیا صحابہ اکرام پر کہ بھائی ذریعم اذ التقیتم فی اعینکم خلیلا ویقللکم فی اعینہم لیقضی اللہ امرا کان مقولا. ایک تو یہ ہے کہ تمہاری تعداد 313 کی تعداد گویا کہ اللہ نے کفار و مشرکین کو ویسے ہی بتائی، بہت قلیل تعداد. اس تعداد کو دیکھ کر ابو جہل نے کہا کہ اے مسلمان تو کتنے ہیں، ان کی ایک خوراک ایک اونٹ بھی نہیں ہے. تو اس نے بہت ہی قلیل اندازہ لگایا کہ سب 100-150 لوگ بھی نہیں ہوں گے. اور اسی طرح صحابہ کرام کو بھی کفار و مشرکین کی تعداد کم ہی نظر آئی. ظاہری طور پر جب انہوں نے دیکھا، گویا کہ ہمت کرنے کے لیے، میدان میں اترنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کم ہی بتایا، اس لیے کہ ان کی تعداد کم ہی نظر آئے. اور ہمت کر کے جب کود پڑے تو معلوم ہے کہ 1000 کی تعداد ہے. یہ چوتھا احسان ہے کہ صحابہ کرام کو بھی ایسا ہی محسوس ہوا، دلوں کے اندر ان کو یہی پیدا. اس لیے کہ نگاہوں کی نہیں اصل بنیاد، نگاہوں سے زیادہ آدمی دل سے دیکھتا ہے. دل اگر مضبوط ہو تو بڑی سے بڑی چیز بھی چھوٹی نظر آتی ہے، اور دل کمزور ہو تو آدمی کسی گلہری کو دیکھ کر بھی پہاڑ سمجھتا ہے. یہ عام انسانوں کا بھی معاملہ ہے کہ چھوٹے دل کا آدمی ہو تو چھوٹی چیز کو بڑی سمجھتا ہے، اور مضبوط دل کا آدمی ہو تو بڑی چیز کو دیکھ کر بھی چھوٹا ہی سمجھتا ہے. یہ دلوں سے تعلق رکھتا ہے. تو قرآن نے کہا کہ صحابہ کرام کے دلوں کو اتنا مضبوط کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ بے تحاشا کود پڑے میدان جنگ میں، اور محسوس کرے کہ صاحب بہت چھوٹے لوگ ہیں، کم لوگ ہیں، لہٰذا ایسا کودے کہ گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا کفار و مشرکین کو. اس کے بعد جنگ کے سلسلے میں 7 نکات بیان کیے گئے. کسی کو اگر مٹ بھیڑ ہو جائے کفار و مشرکین سے تو 7 نکاتی پروگرام اللہ تعالیٰ نے دیا. یہ اس زمانے کے لیے نہیں، آج بھی ہم کو اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہوئے، اللہ کے دین کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے، ہم نے کل بتایا تھا کہ جہاد سے مراد جد و جہد کرنا ہے، صرف تلوار لے کر سر کاٹنا نہیں، یا قتال آخری مرحلے میں. تو یہ کام کرنے کے لیے گویا کہ اجتماعی شکل میں اگر ہم مل جل کر کام کریں تو یہ 7-پوائنٹ پروگرام قرآن بتاتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جب اگر تمہاری یا مانو اذا لقیتم فی آ، اگر تمہیں کسی جماعت سے مٹ بھیڑ ہو جائے تو فس بتو، ایک تو یہ کہ ثابت قدمی اختیار کرو. بڑی تعداد کو دیکھ کر بھی تمہارے پیر نہیں پھڑنے چاہیے، تمہیں یہ یاد رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان کرنے والا ہے، اس کی کمک تمہارے پیچھے ہے، اس کی مدد اور اس کی تائید، اس کی پشت پناہی، اس کا سہارا تمہیں ضرور حاصل ہے، لہذا تم ثابت قدمی دکھاؤ. یہ تو یہ کہ فس بتو، ثابت قدمی دکھاؤ، پیر اکھڑنا نہیں چاہیے. میدان جنگ میں جس کا پیر اکھڑا وہ جہنم کے گڑھے میں گرا، پرسوں بتا دیا گیا تھا. پیروں کو مضبوط رکھنے کے لیے گویا کہ جماؤ، استقلال، ثابت قدمی کس چیز سے پیدا ہوتی ہے؟ وہ یہ کہ دل سے. میں نے جیسے کہا کہ دل اگر مضبوط ہو تو آدمی دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے اڑ جاتا ہے، اور اگر دل کمزور ہو، ٹھنڈے دل کا آدمی ہو، نرم دل کا آدمی ہو، تو وہ کفار سے لڑ نہیں سکتا. تو ایک تو ثابت قدمی، اور ثابت قدمی کس سے؟ دل سے پیدا ہوتی ہے. تو دل کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا، خوب اللہ کو یاد کرو، کثرت سے یاد کرو. صاحب اللہ کے دین کے کام کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے نکلے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کو فراموش کر دیں، اللہ کو بھول جائیں، اللہ سے تعلق کاٹ لیں، یہ ممکن نہیں ہے. اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اللہ کو یاد کیے بغیر اس دین کے اندر، اس تحریک کے اندر، اس تنظیم کے اندر کامیابی نہیں، برکت نہیں ہے. کسی بھی تنظیم کو، کسی بھی تحریک کو، کسی بھی جماعت کو، کسی بھی فوج کو اگر خدا کے دین کے لیے کام کرنا ہو تو خدا تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے. اور وَذْكُرُ اللَّهَ کثیرہ سے بتایا گیا کہ کثرت سے یاد کرو اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے مومن کے دل کے اندر جماؤ پیدا ہوتا ہے. قرآن نے جیسے مختلف جگہ بتایا کہ اب اللہ اطمئن القلوب، یاد رہو آ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی فکر سے تمہارے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اور دل کو اگر اطمینان تو پھر پیروں کو جو ہے سبات ملتا ہے، پیر مضبوط ہو جاتے ہیں. دل مضبوط ہو تو پیر مضبوط ہوتے ہیں. دل کو مضبوط کرنے کے لیے قرآن نے کہا کہ ذکر کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. اور ذکر ایسی عبادت ہے، سب سے آسان ترین عبادت، اس کے لیے کوئی کنڈیشن نہیں ہے، نہ طہارت کی کنڈیشن ہے، نہ قبلہ رو ہونے کی کنڈیشن ہے، نہ وقت کا کوئی تعین ہے. یہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں آدمی ہمیشہ عبادتیں کر سکتا ہے، ورنہ نماز کے لیے، روزہ کے لیے، ہر چیز کے لیے وقت مقرر ہے، کنڈیشنز مقرر ہیں، باوضو ہونا، قبلہ رو ہونا، فلاں ہونا، یہ سارے کنڈیشنز ہیں، لیکن ذکر کے لیے کوئی کنڈیشن نہیں ہے. ہمیشہ بندہ مومن اللہ کو یاد کر سکتا ہے. کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ ثابت قدمی اختیار کرو، نمبر دو یہ ہے کہ ذکر کرو لعلکم تفلحون، اس سے تمہیں کامیابی ملے گی. تیسری بات یہ کہ واطیعوا اللہ ورسولہ، تیسری بات یہ آرڈر اور ڈسپلن اختیار کرو. اطیع اللہ واطیع الرسول سے مراد، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو سے مراد، میدان جنگ کے اندر اپنے کمانڈر ان چیف کے آرڈرز کو اوبے کرو. اور یہ آرڈر کو اوبے کرنا، ڈسپلن پیدا کرنا، نظم پیدا کرنا، اس کے بغیر دنیا میں کوئی فوج جو ہے غالب نہیں آ سکتی. ڈسپلن بہت ضروری ہے. ایک بات ہم عرض کرتے ہوئے چلیں کہ دیکھیں نماز وغیرہ کے متعلق ایک اختلافی مسئلہ بھی، کچھ لوگ اس سے اختلاف کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مومن جس دنیا میں بھیجا گیا دین کو غالب کرنے کے لیے، دنیا میں دین کا کے ڈنکے بجانے کے لیے، دین کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے، اس کے لیے ایک اجتماعی جدوجہد کی ضرورت ہے. یہ اجتماعیت پیدا کرنے کے لیے یہ نماز ایک کارگر ہتھیار ہے. اس نماز کے ذریعے سے مومنوں کو، ان کے دلوں کو مضبوط کیا جاتا ہے، خدا سے ان کا تعلق مضبوط کروایا جاتا ہے، ان کے اندر اجتماعیت کا سینس پیدا کیا جاتا ہے. اس نماز کے اندر اگر ہمارے اندر ڈسپلن نہیں، اس کے اندر ہمارے پاس آرڈر نہیں، تو پھر یاد رکھیے کہ یہ قوم جو ہے 1:2 کا ریشو نہیں بلکہ 1:5 کے ریشو سے بھی لڑ نہیں سکتی. یہ قوم جیسے کل ہم نے بتایا تھا اس سے پہلے بھی، ایک مسلمان دو کافر پر بھاری ہے، لیکن یہاں 100 مسلمان مل کر 50 کافر سے بھی لڑ نہیں سکتے اگر ہمارے نمازوں کے اندر وہ ڈسپلن نہ ہو، وہ آرڈر نہ ہو، وہ پرفیکشن نہ ہو. لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے نمازوں کا کیا حال ہے. کسی بھی مسجد میں آپ چلے جائیے، کوئی امام اس پر نہیں بولتا. ہمیں افسوس بھی ہوتا ہے، ہمارے امام کو، ہمارے خطبہ کو بولنا چاہیے. بہت سے نامین پر تو ہم تقریر کرتے ہیں، ان عنوانات پر تقریر کرنی چاہیے، جا کر صفوں کو درست کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے صفوں کو درست کرتے تھے. آپ دیکھیں ہماری مسجدوں کے اندر حال یہ ہوتا ہے کہ جو حصیر کا جو لائن ہے، اسے آدمی کو کرائیٹیریا ماننا چاہیے، اسے ایک لائن ماننا چاہیے. اور اس لائن میں آدمی کا جو پچھلا حصہ ہے پیر کا، سب کے پیر تو ایک سائز کے نہیں ہوتے، لیکن پچھلا حصہ جو ہے اس حصیر کے لائن سے ملنا چاہیے. اسی لیے صحابہ اکرام کے بارے میں آتا تھا کہ نمازوں میں بھی جب کھڑتے تھے تو ملٹری آرڈر کے ساتھ کھڑتے تھے، ڈسپلن کے ساتھ، کہ اگر پیچھے سے ایک تیر مارا جائے تو تیر کسی کے پیر کو چھوئے بغیر آسانی سے نکل جائے. اس طرح سے پرفیکٹ کھڑے ہوتے تھے. لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے تو اس کا آدھا پنجہ باہر، گویا کہ اگلے والے صف میں جو پیچھے جو بیچارا آ کر کھڑا ہوتا ہے، اس کے جو 4 فٹ کی جو حصیر ہوتی ہے اس میں سے 6 انچ یہ آدمی مار لیتا ہے. 6 انچ مار گیا تو مار گیا، لیکن سجدے میں جاتے وقت اس کی ٹوپی اس کے پیر کے نیچے پھنس جاتی ہے. پھر یہ جب اٹھتا ہے تو وہ اس کے اوپر بیٹھتا ہے. یہ سب آپ نے دیکھا ہوگا کہ سجدے سے جب آپ اٹھتے ہیں تو سامنے والا آپ کے سر پر سوار ہو جاتا ہے، ٹکر ہو جاتی ہے. یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ ڈسپلن نہیں، آرڈر نہیں، صف ہماری صحیح نہیں ہے. اور صفوں کو درست کرنا یہ ائمہ کی ضرورت ہے، یہ ان کا کام ہے. امام نماز کو کھڑانے سے پہلے لوگوں کے صفوں کے اندر ڈسپلن پیدا کرے. قرآن نے کہا کہ صرف میدان جنگ کے اندر نہیں ہے، زندگی کے ہر معاملے کے اندر مسلمان جو ہے ویل ڈسپلن ہوتے ہیں، آرڈر ان کے پاس ہوتا ہے. لیکن آج سب سے زیادہ اگر کسی کے پاس آرڈر نہیں، ڈسپلن نہیں، اگر کسی کے پاس نظم و ضبط نہیں، سما و طاعت نہیں، تو وہ ہماری قوم میں ہم لوگ ہیں کہ ہمارا کوئی پروگرام وقت پر شروع نہیں ہوگا. آپ کہیں بھی چلے جائیے سوائے ایک دو تنظیم کے، جن کے ہاں کوئی وقت مقرر ہو جائے، لوگ آئیں نہ آئیں وقت پر شروع ہوگا. ورنہ اس کے علاوہ امت مسلمہ کا حال کہ چھوٹے سے چھوٹے تنظیموں کے اندر، اداروں کے اندر، مختلف جگہ جو میٹنگ شروع ہوتے ہیں اس کو دیکھ لیجئے، مختلف جو پروگرامس ہوتے ہیں اس میں دیکھ لیجئے، کہیں آرڈر نہیں، کہیں پرفیکشن نہیں. یہ کمزوری ہے. قرآن نے کہا کہ تم کو بہت بڑا کام کرنا ہے اس دنیا کے اندر، وہ یہ کہ اللہ کا دین غالب کرنا ہے. تو اس کے لیے اجتماعیت پیدا کرو، آرڈر پیدا کرو، ڈسپلن پیدا کرو. یہ تیسرا نقطہ ہے. اور یہ آرڈر اور ڈسپلن پیدا کرنے کے لیے نماز ایک کارگر ہتھیار ہے. نماز عبادت بھی ہے، لیکن نماز اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو تیار کرتی ہے ایک بڑے کام کے لیے. وہ یہ کہ ڈسپلن اور آرڈر پیدا کر کے، ان کی اجتماعیت کو مضبوط کر کے، انہیں دنیا میں ایک بڑے کام کے لیے نماز تیار کرتی ہے. یہ تیسری بات ہوئی. چوتھی بات یہ کہ بلا تنازعاؤ، تنازع میں نہ پڑو، اختلافات کے شکار نہ ہو جاؤ. ہم نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ ایک تو فطری اختلاف ہوتا ہے جو ہر دو بھائی کے اندر ہوتا ہے، ہر دو بھائی کے سوچنے میں، ہر دو پارٹنر کے سوچنے میں فرق ہوتا ہے. یہ اختلاف الگ ایک چیز ہے، لیکن اختلاف سے آگے بڑھ کر تنازع کرنا، جھگڑا پیدا کر لینا، یہ اگر کسی تنظیم کے اندر، کسی جماعت کے اندر، کسی قوم کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر وہ بنانے کے بجائے وہ قوم بگاڑے گی. مسلمانوں کو بار بار تاکید کی گئی بلا تنازعاؤ، لیکن آج سب سے بڑی پہچان ہماری یہی تنازع ہے. ہر بات میں جھگڑا، ہر بات میں اختلاف، ہر بات میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا. ابھی سن کر بہت افسوس ہو رہا تھا کہ بامبے میں جو ہے فسادات ہوئے، اور اس میں مسلمانوں نے مسلمانوں کا گلا کاٹا. بتایا جاتا ہے یا شیعہ اور سنی کے فسادات، یا بتایا جاتا ہے کہ سنی اور کسی اور گروپ کے اندر یہ فسادات ہو گئے. اس پر جو ہے بال ٹھاکرے کو کہنے کا موقع ملا کہ صاحب بابری مسجد کے گرانے کے بعد مسلمان جب قتل ہوئے تو سارا الزام تو ہم لوگوں پر آیا، لیکن آج تم ہی اپنے اپنے مسلمان بھائیوں کا جب گلا کاٹ رہے ہو تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ سوال غیر مسلم اس وقت اٹھاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تنازع، یہ جھگڑا، یہ اختلافات کب مٹے گی یہ امت کے اندر سے، یہ پتا نہیں، سمجھ میں نہیں آتی بات. اس کے لیے ہم آگے بتائیں گے کہ یہ تنازع کو کیسے ختم کیا جائے. آگے ہم انشاءاللہ اگر آج اس آیت پر پہنچ جائیں تو ہم بتائیں گے قرآن مجید ایک بہترین اصول بتاتا ہے لوگوں کو جوڑنے کے لیے، دلوں کو جوڑنے کے لیے ایک فارمولا بتاتا ہے. ہم انشاءاللہ آگے گفتگو کریں گے. چوتھا نقطہ قرآن دیتا ہے. پہلا تو قرآن نے بتایا کہ صاحب ثابت قدمی اختیار کرو، دوسرا نقطہ یہ بتایا کہ صاحب اللہ کا ذکر کرو، تیسرا یہ کہ ڈسپلن پیدا کرو، چوتھا یہ کہ جھگڑا نہ کرو. اگر تم جھگڑا کرو گے، اختلافات کرو گے تو کیا ہوگا؟ ایک تو پتک چلو، تم کمزور پڑ جاؤ گے، تم ڈھیلے پڑ جاؤ گے، تمہارے اندر عزم نہیں ہوگا. ایک گھرے بندیاں پیدا ہو جائیں گی، گروہ بندیاں پیدا ہو جائے گی، اور اس کے بعد بتز ہوا ری حکم، تمہاری ہوا اکھیڑ جائے گی، تمہارا کوئی وزن دنیا میں باقی نہیں رہے گا، تمہاری ساگ داغ سب مٹ جائے گی. آج مسلمانوں کا یہی حال ہے کہ وہ ایسی کہ کانفرنس ہوتی ہے، بیٹھتے ہیں اور ریزولوشن پاس کرتے ہیں فلسطین کے ایشو پر، افغانستان کے ایشو پر، کشمیر کے ایشو پر، اور جب ریزولوشن ہندوستان پہنچتا ہے ہندوستان کے پریس میں مذاق اڑایا جاتا ہے او آئی سی کا. کہتے ہیں کہ صاحب او آئی سی کے لوگوں کو کام ہی کیا ہے، بیٹھے ہیں، خوب کھائیں پیئیں، سال میں ایک مرتبہ کچھ ریزولوشن پاس کریں. ان کے ریزولوشن پاس کرنے سے، نہیں پاس کرنے سے دنیا کا کون سا مسئلہ حل ہونے والا ہے؟ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، انڈین پریس مذاق اڑاتا ہے. یہ کہ ہمارا وطن ہماری حکم، تمہاری ہوا اکھیڑ چکی ہے. صاحب مکے کے اندر کعبۃ اللہ میں لے جا کر کرایا جاتا ہے ایگریمنٹ افغانستان کے جو ویرنگ فیکٹرز ہیں, جو مختلف گروہ جو آپس میں لڑ رہے ہیں, ان کو کعبۃ اللہ کی عظمت کی قسم دلا کر آپس میں ایک دوسرے کو سمجھوتا کرایا جاتا ہے. کعبۃ اللہ سے فلائٹ سے نکلے اور سیدھے کابل میں پہنچے تو پھر اپنے اپنے کیمپ میں چلے اور پھر اپنے اپنے تلوار اور اپنے اپنے ٹینک سنبھالیے. یہ امت مسلمہ کا حال ہے. بتائیے کہ کعبۃ اللہ کی عظمت اور تقدس کو لوگوں نے اس کی ہوا اکھیڑ دی اور کہا کہ کعبۃ اللہ میں جا کر یہ لوگ ایگریمنٹ کرنے کے باوجود, وہاں اتفاق کرنے کے باوجود پھر جب پہنچے افغانستان میں تو پھر انہوں نے لڑائیاں شروع کر لی, جھگڑے شروع کر لیے اور آپس کی گروہ بندیاں کے شکار ہو گئے. قرآن کہتا ہے کہ جہاد کے لیے بھی اور عام زندگی میں بھی ولا تنازعاؤ, تنازع اختیار نہ کرو, جھگڑا نہ کرو. اگر تم یہ کرو گے تو پتہ چلو تم کمزور پڑ جاؤ گے, اور تم کمزور پڑو گے تو پتہ ہماری حکم تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی, تم کمزور پڑ جاؤ گے, تمہاری کوئی ساتھ نہیں ہوگی اور کفار پر تمہارا روب قائم نہیں ہوگا. اور کسی پر روب قائم نہیں ہے تو کیا منہ لے کر بات کریں گے, کس آنکھ سے بات کریں گے؟ اصل جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ روب کا ہے. آدمی کے اندر اگر اخلاق کی قوت ہو, کردار کی قوت ہو, ڈسپلن کی قوت ہو, تو وہ سامنے کتنی بڑی جمعیت کیوں نہ ہو آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کرنے کی پوزیشن میں ہو سکتا ہے, لیکن ہماری ہوا اکھڑ جائے تو پھر کچھ نہیں کر سکتے. یہ گویا کہ قرآن مجید نے چوتھا نقطہ دیا. اس کے بعد پانچواں نقطہ بتایا, بس بیرو صبر اختیار کرو, جمے رہو. یہ صبر کا مطلب جو ہے بے بسی, بے چارگی, ذلت کا معنی نہیں ہے. ہمارے یہاں مانی بڑی میں یا عام اردو میں صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صاحب دو آدمی نے مل کر مار دیا, اب پلٹا کر مارنے کی کوئی سکت ہمارے پاس نہیں تو صاحب صبر کرو, صبر کرو. یہ صبر نہیں ہے. صبر یہ ہے کہ مار کھانے کا نام صبر نہیں ہے, پٹ جانے کا نام صبر نہیں ہے, ذلت و رسوائی مول لینے کا نام صبر نہیں ہے. صبر یہ ہے کہ ڈٹ جانے کا نام صبر ہے, اپنے کام میں لگ جانے کا نام صبر ہے, جلد بازی نہیں کرنے کا نام صبر ہے, کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انتھک کوشش کرنے کا نام صبر ہے, اور پھر اچھوتے اور چھچوڑے طریقے اختیار کرنے اور لانگ ٹرم پلاننگ کے بجائے چھوٹے سے گینز اور جلد حاصل ہو جانے والے کچھ فوائد کے لیے کام کرنے سے بچنے کا نام صبر ہے. صبر ایک زبردست اخلاقی صفت ہے, کوالٹی ہے. اس پر ہم نے سورہ بقرہ میں بڑی تفصیل سے گفتگو کی تھی. تو پانچویں صفت جنگ اگر لڑنی ہو, یہ کیوں بتایا گیا؟ جنگ بدر میں تو مسلمان جیت چکے, لیکن احد کے میدان میں جنگ لڑنی ہے, آگے احزاب میں لڑنی ہے, بہت سی جگہ جنگیں لڑنی ہے, تو یہ بتایا گیا صاحب صبر اختیار کرو. پانچواں نقطہ ان اللہ ما صبرین, یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. چھٹا نقطہ یہ بتایا گیا, ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا, ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھر سے نکلے تو بہت فخر کے ساتھ, اتراتے ہوئے, شان و شوکت کے ساتھ, کبر کے ساتھ اکڑتے ہوئے نکلے. یہ کفار و مشرکین کی فوج کے بارے میں ہم نے بتایا تھا, جب وہ نکلے ہر جگہ پڑاؤ کرتے تھے, گاتے تھے, شراب پیتے تھے, مغینہ اور لونڈیاں رکھے ہوئے تھے, ہنگامہ کرتے تھے, خوب گائے سارے خوب اون کاٹ کاٹ کر خود بھی کھاتے تھے, آنے جانے والوں کو کھلاتے تھے, اور لوگوں کو کہتے ہوئے جاتے تھے کہ ہم جا رہے ہیں مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے اور پس کر رکھ دیں گے مدینے کے لوگوں کو اور بھس بنا کر رکھ کر آئیں گے. یہ اس طرح کے اکڑتے ہوئے جا رہے تھے. تو قرآن نے کہا کہ یہ طریقہ نہ اختیار کرو, اپنا یہ اکڑ, یہ غرور نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز میں عاجزی, فروتنی, تذلل, خضوع اختیار کرنے کا حکم. نماز کیوں؟ عبادت ہے. فرمایا کہ جہاد بھی عبادت ہے, جہاد میں بھی وہی تذلل, وہی عاجزی, وہی مسکنت, وہی خدا کے سامنے جھکے رہنا, وہی خشوع, وہی خضوع اختیار کرنا چاہیے. تو معلوم ہوا کہ جیسے نماز عبادت ہے ویسے جہاد بھی عبادت ہے, لہذا جہاد میں بھی نرمی, عاجزی, خدا کے سامنے جھکنا, خدا کی فرما برداری اختیار کرنا چاہیے, اکڑنا نہیں چاہیے. تو ایک نقطہ ہوا. اس کے بعد فرمایا بریا الناس, یہ کفار نکلے تھے لوگوں کو بتاتے ہوئے, ریا کرتے ہوئے, تم کو اگر خدا کے لیے کام کرنا ہو تو خلوص ہونا چاہیے. دلوں کے اندر خلوص ہو تو کام کے اندر برکت ہوتی ہے, اگر خلوص نہیں ہے تو پھر دکھاوے کے کام کے اندر کوئی برکت نہیں ہوتی. یہ ہمیشہ سے ایسا ہی ہے. تو فرمایا کہ تمہارے اندر خلوص ہونا چاہیے. اس کے بعد بھائی سبدون عن سبیل اللہ, اور یہ لوگ نکلے تھے اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہوئے. تمہارا کام یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کے راستے میں لیتے آؤ, جمع کرتے آؤ, تمہاری اپنی جمعیت کو بڑھاؤ, لوگوں کو خدا کے دین کی طرف بلاتے چلو. واللہ بما یعملون محیط, اللہ تعالیٰ ساری چیزوں پر حاوی ہے, وہ جانتا ہے. اس کے بعد ایک آیت یہ آئی ہے جس کے بارے میں دو تشریح لوگوں نے کی ہے, وَإِذْ بَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, جب مکے سے کفار نکل رہے تھے تو شیطان ان کے پاس آیا. کس شکل میں آیا؟ مفسرین نے کئی باتیں لکھی ہیں. کسی نے لکھا کہ صاحب شیطان جو ہے اپنی شکل ہی میں رہ کر آ کر کفار و مشرکین کو اکسایا. خود مفسرین نے لکھا ہے کہ قریب کے قبیلے سے قبیلہ ہے, اس قبیلے کے سردار کے وجہ سے شیطان آیا. شیطان کسی بھی بہرحال صورت میں آیا اور اس نے آ کر کفار و مشرکین سے کہا کہ وقال لا غالب لکم اليوم, یاد رکھو تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا, چڑھو محمد پر, چڑھو محمد کے ساتھیوں پر, چڑھ دوڑو, تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا, تم ہی غالب رہو گے. اور وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ, میں تمہارا ساتھی ہوں, میں تمہارا پشت پناہ ہوں, میں تمہارا حمایتی ہوں, چلو آگے بڑھو. تو اس طرح سے اکسایا, اکسا کر جب سیدھے بدر کے میدان پر لایا اور جب مدبھیڑ ہوئی تو دیکھا کہ صاحب یہاں خدا کی فوج سے مقابلہ ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام سے نہیں بلکہ خدا کی فوج سے مقابلہ ہو رہا ہے. جب اس نے دیکھا فلما ترات الفئتان, جب دونوں فوج آپس میں بھیڑ گئے, تب وہ نقص علی عقبیہ, اپنے پیر پلٹ کر وہ بھاگنے لگا. وقال انی بری منکم انی اری ما لا ترون, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, میں وہ چیز دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. گویا کہ ہمیشہ شیطان یہی کرتا ہے, ہم لوگوں کو بھی کرتا ہے, فوجوں کو ہی نہیں, کفار و مشرکین ہی تو نہیں, کبھی بھی گناہ پر اکساتے ہوئے شیطان ڈھارس بناتا ہے, ساتھ ایک مرتبہ کر لو یہ گناہ, آج آخر مرتبہ کر لیں گے, پھر اس کے بعد نیک بن جائیں گے, اس کے بعد متقی بن جائیں گے. لیکن شیطان کا حربہ یہ ہوتا ہے کہ گناہ کرنے کے معاملے میں ابھی فوراً فوراً کر لیجیے, آج کر لیجیے, کل سے نہیں کریں گے. نیکی کے معاملے میں شیطان کہتا ہے آج چھوڑ دیجیے, کل سے ٹھیک بن جائیں گے, کل سے نماز کے پابند ہو جائیں گے. یہ شیطان کی چال ہے, گناہ کرنے میں آج فوراً ہو جائے, اور نیکی کرنے میں شیطان سمجھاتا ہے کہ صاحب کل سے نیک بن جائیں گے, کل سے ٹھیک ہو جائیں گے. تو شیطان نے آ کر اہل قریش کو کہا کہ چڑھ دوڑو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور میں تمہارا ساتھی ہوں. لیکن جب میدان میں پہنچے تو کہا کہ میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا, سامنے خدا کی فوج ہے, میں بھاگتا ہوں, انی اخاف اللہ, مجھے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے, اللہ سبحانہ لکھا بر اللہ تعالیٰ بہت سختی سے پکڑنے والا ہے. کچھ مفسرین نے لکھا تو یہ جو ہے تو شیطان کا جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ یہودیوں کے لیے استعمال ہوا ہے. یہود نے خوب اکسایا تھا کفار مشرکین کو, کہا تھا کہ دیکھو ہم مدینے میں ہیں ضرور, لیکن تم آؤ چڑھائی کرو اور ہم محمد کا ساتھ نہیں دیں گے, اور اگر تم کو ضرورت ہو تو فوج سے, کمک سے, ہتھیارہ سے ہم تم کو نوازیں گے, لیکن تم ضرور آؤ اور پھر یہاں آ کر اپنا کام تمام کرو. اس طرح سے یہود ہی اکسا رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ شیاطین تو ایسے تھے کہ کفار و مشرکین کو اکساتے تھے, لیکن کفار و مشرکین جب آئے, جب معلوم ہوا کہ صاحب مدبھیڑ میں آج ان کی جیت نہیں ہونے والی ہے, تو یہود نے کہا کہ نہیں, ہم کو اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے اور ہم تمہارا سپورٹ نہیں کر سکتے, ہم بری ہیں ان چیزوں سے. یہ دونوں مفہوم ہو سکتا ہے. اور منافقین کہا کرتے تھے جب اللہ کے رسول لے کر فوج نکلے تو بھائی یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم, کہا کہ دیکھو یہ مسلمان منافق ان کہا کرتے تھے, دین کا خط ان پر سوار ہے, دین کا جنون ان پر سوار ہے, 313 ہیں اور 1000 کے دل بادل فوج سے لڑنے کے لیے چلے ہوئے ہیں, یہ بے وقوف ہو چکے ہیں, یہ احمق ہو چکے ہیں, اس طرح کی باتیں منافقین بناتے تھے. تو قرآن مجید کہتا ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ, جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ پر توکل کیا انہیں توکل اللہ تعالیٰ ہی پر کرنا چاہیے, اور معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ زبردست قدرت والا ہے, زبردست طاقت والا ہے, زبردست حکمت والا ہے, تو مومنین کو اللہ تعالیٰ کے پر بھروسہ رکھنا چاہیے. ان شاء اللہ کل مزید باتیں آئیں گی, کل ان شاء اللہ ہم ایک اور نقطے پر پہنچیں گے, بہت امپورٹنٹ آیت ہے قرآن مجید کی جس میں فرمایا گیا کہ مومنوں کو جو ہے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے جہاد کے لیے, کفار و مشرکین کے خلاف اپنے آپ کو لائق رکھنا چاہیے, تیار رکھنا چاہیے. لیکن اس کا کیا صحیح مفہوم ہے, ہم کچھ جدید جو مفکرین ہیں اور جو مفکرین ہیں ان کے بیانات کی روشنی کل ہم بتائیں گے کہ امت مسلمہ کے لیے یہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک کی امت کے لیے یہ ہدایت ہے کہ وہ عید الحمد مستقاتم منقوت امن رواج الخیل, کہ ہمیشہ تیار رہیے جنگ کے لیے, جہاد کے لیے, کفار سے ٹکر لینے کے لیے تیار رہنے کی بات کل آ رہی ہے. تو ان شاء اللہ اس کی کچھ تصریحات کل کریں گے. انہیں کچھ باتوں پر آج ہماری زندگی ختم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جن باتوں کو غرب کر کے ساتھ ہمارے لیے جو بھی پتا فرمائے, ربنا لنا من فضلک ولنا تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير, ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.